السلام علیکم، یہ پارٹ ٹو ہے ناول کال بیل، حصہ اول۔ یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آواز کنور خلیل، پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری، مصنف سیما غزل۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ٹو۔ فرش پر ہلکا براؤن قالین تھا، جس پر جگہ جگہ سیاہ مکڑی کا سا ڈیزائن بنا ہوا تھا۔ قالین بے پناہ موٹا، نرم و گداز اور چمکدار تھا۔ دیواروں پر بنی کارنس پر سیاہ لیمپ رکھے تھے، جن کے شیڈز سنہرے تھے۔ مختلف کونوں میں رکھی لکڑی کی چکور میزوں پر سیاہ شیشے کی بڑی بڑی بوتلیں تھیں، جن میں زیادہ تر سنہرے پھول تھے جو سبز پتیوں کے ساتھ بڑے حسین اور پرکشش لگ رہے تھے۔ دروازوں اور کھڑکیوں میں سیاہ پردے تھے، جن پر سنہرے چمکدار دھاگے سے مکڑی کے جالے کا سا ڈیزائن بنا ہوا تھا۔ جس دروازے سے ہم داخل ہوئے تھے، اس کے سامنے بڑا سا ریشم کا پائدان پڑا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوا، کیونکہ اس کی شکل بنولیو ایک جناتی سائز کی مکڑی جیسی تھی، اور یوں لگتا تھا جیسے یہ ابھی رینگنے لگے گی۔ یہ سوچ کر ہی میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی کہ میں اس پر پاؤں رکھ کر اندر داخل ہوئی ہوں۔ مکڑی نما پائدان کو دیکھ کر میرے بدن میں جھرجھری پیدا ہوئی۔ میں نے نگاہ اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ وہ حسنین بھائی سے رسمی باتوں میں مصروف تھے۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر مجھے موقع دیا ہے کہ میں چاروں اطراف کا جائزہ لے لوں۔ اب میں انہیں دیکھ رہی تھی اور میرا خیال ہے کہ وہ میری نگاہوں کے بدلتے زاویوں سے بھی واقف تھے۔ دھیمی مسکراہٹ اور چہرے سے پھوٹتی روشنی کے حامل یہ صاحب مجھے بامشکل 45 برس کے لگے۔ بھاری جبڑوں کے باوجود چہرے پر عجیب سی نرمی تھی۔ آنکھوں کی خوبصورت بناوٹ، آنکھوں کی بے پناہ چمک کی وجہ سے عجیب سحر زدہ سی لگ رہی تھی۔ کھڑی ناک اور ہونٹوں کے کونوں پر پڑنے والے چھوٹے چھوٹے سے بھور چہرے کے وقار میں اضافہ کر رہے تھے۔ سنہرے رنگ کے مضبوط ہاتھ پیر، چوڑی کلائیوں پر سیاہ بالوں کے گچھے، انگلی میں چاندی کی چمک، انگوٹھی میں بڑا سیاہ رنگ کا پتھر، لمبی اور اوپر کو بل کھائی ہوئی گھنی پلکیں۔ میں اتنی خوبصورتی ایک ہی شخص میں دیکھ کر مبہوت رہ گئی تھی۔ وہ سفید براق کرتے پجامے میں ملوث تھے۔ کرتا آڑے گلے کا تھا، جو بٹن کی بجائے باریک ڈوری سے بندھا تھا۔ اوپری حصے سے ڈوری لٹک رہی تھی، گلے کا کونا گرا ہوا تھا، اور سینے کی اوپری حصے کے سیاہ بال صاف دکھائی دے رہے تھے۔ سر کے بال بھی گھنے گھنگریالے اور بالکل سیاہ تھے، جبکہ کلموں کے بالوں میں سرمئی رنگ چمک رہا تھا۔ اچانک وہ میری طرف مڑے، اپنے مخمور نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میں سنبھلنے کے چکر میں پھر لڑکھڑا سی گئی۔ وہی بجلی کا جھٹکا سا محسوس ہوا، مگر اس بار اس کی شدت قدرے کم تھی۔ سیما بیبی، کیسی ہیں آپ؟ انہوں نے بے حد شائستہ انداز میں مسکراتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ مجھے لگا جسے میرا حلق خشک ہو۔ میں نے پہلی بار بولنے کے لیے قوت صرف کی۔ جی اچھی ہوں، حسنین نے بتایا تو تعجب ہوا تھا۔ پہلی بات تو یہی عجیب لگی کہ کوئی خاتون پر اسرار واقعات میں دلچسپی رکھتی ہوں، اور پھر یہ بھی حیرت ہوئی کہ وہ کسی مہنامے میں باقاعدہ لکھتی بھی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تم پر اسراریت سے واقف نہیں ہو۔ آخری جملہ انہوں نے خاصے بے تکلفی سے کہا۔ اس بے تکلفی نے مجھ میں بڑا اعتماد پیدا کیا۔ مجھے لگا کہ میں جو سکڑی سمتی بیٹھی تھی ایسی ہو گئی ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ تم پر اسراریت کو صرف قصے کہانی سمجھتی ہو، اس پر یقین نہیں رکھتی، ورنہ کبھی یہ خطرہ نہ مول لیتی۔ جی نہیں، یہ تو میں بھی جانتی ہوں، لیکن میں بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ یہ احساس بھی مجھے پہلی بار ہوا کہ میں واقعی پر اسراریت کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں رکھتی۔ جو واقعات میں نے سنے یا لکھے تھے، ان میں سارا اعتماد ان شخصیات پر رہا تھا جن سے واقعات سنے تھے۔ خود کسی واقعے کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی۔ کوئی بات نہیں، وہ دھیرے سے مسکرائے اور بولے، ایسا ہوتا ہے کوئی بھی شخص سنی ہوئی باتوں پر یقین نہیں کرتا، بالخصوص وہ لوگ جو واضح عقائد اور مضبوط سوچ کے بعد کسی بھی چیز، کسی شخص یا کسی واقعے کے بارے میں رائے رکھتے ہیں، یا ان کے اپنے نظریات ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ لوگوں کے نظریے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ کسی خاص عمر کی سوچ آنے والے کسی بھی لمحے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بس عقائد ہی ہیں جو آدمی کو ستون کی طرح کھڑا کیے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان پر بھی ضد پڑ جاتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح میں ڈھہ گیا۔ جی میں نے واقعی کبھی ان سنے ہوئے واقعات یا سناٹے والے کو وہ اہمیت نہیں دی جو شاید دینی چاہیے، میں نے کھل کر اعتراف کر لیا۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ تم خود کسی پر اسراریت کا شکار ہو گئی، تو انہوں نے عجیب سا سوال کر لیا، تو پتہ نہیں اچانک مجھے ڈر لگنے لگا۔ ان کا یہ سوال صرف سوال نہیں لگا، یوں لگا جیسے وہ مجھے چیلنج کر رہے ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ پر اسرار کہانیاں لکھنا بڑا آسان ہے، مگر اسے بھکتنا بہت مشکل۔ مجھے اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا۔ شاہ بابا، میرے مزید کچھ کہنے یا شاہ بابا کے کچھ کہنے سے پہلے حسنین بھائی بول اٹھے۔ میں نے دیکھا وہ پہلے کی نسبت اب کافی پرسکون تھے۔ سیما، آپ کی کہانی سننے کے لیے آئی ہیں، اور میں بتا چکا ہوں کہ اسے چھاپنے کا پروگرام بھی رکھتی ہیں، اب اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو۔ ہاں، میری زیوسا سے بات ہوئی تھی۔ انہوں نے گہری سانس لے کر सोफे की पुश्त से टेक लगाकर कहा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जो बातें मैं आपको बताऊं, इसे 100% हकीकत समझा जाए, सच्चाई में झूठ शामिल ना किया जाए। ज़ियुसा को इस तरह से अमल से बेपनाह नफरत है और खुद में भी पसंद नहीं करता कि सीधी सादी बात को ड्रामाई रंग देने के चक्कर में बात का मफहूम बदल दिया जाए, जैसे कि आमतौर पर लोग करते हैं। आपको ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी, मैंने पुरजोश अंदाज में जवाब दिया। वो धीरे से मुस्कुराए। दूसरी बात ये कि तुम खौफजदा नहीं होना। हो सकता है कि तुम कहानी सुनने के दौरान मैं कुछ बातें या वाक्यात अजीबोगरीब महसूस करो, मगर मैं कोशिश करूंगा कि इनकी वजाहत करता रहूं, या हत्ते अलमकान ऐसी कोई बात ना होने दूं। बहुत बहुत शुक्रिया शाह बाबा, मैंने पहली बार इन्हें शाह बाबा कहा। तुम्हें पूरी कहानी सुनने के लिए बहुत वक्त देना पड़ेगा, इन्होंने मुझसे कहा। फिर मैं बेख्तियार दरवाजे की तरफ देखा। मैं जानती हूँ, मैंने जवाब देकर इनकी निगाहों का ताकुब किया। वहाँ कोई नहीं था, मगर शाह बाबा उठे जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा हो। मैंने लम्हा भर को हसनैन भाई की तरफ देखा, वो भी शाह बाबा की तरफ देख रहे थे। वहाँ से मैंने जो ही निगाह हटाकर शाह बाबा की तरफ देखा, इनके हाथ में ट्रे थी और वो हमसे बहुत करीब थे। यूं लगा जैसे ये ट्रे कोई और लेकर आया था और जिसे शाह बाबा ने ले लिया। हालांकि मैंने शाह बाबा के हाथ में अब से पहले या कमरे में कोई ट्रे नहीं देखी थी। ट्रे पर स्क्वाश से भरा जग और सियाह रंग के शीशे के खूबसूरत गिलास रखे थे। कुछ नमकीन चीजें भी थीं। ये प्लेटें सियाह थीं और हैरत अंगेज बात ये थी कि इन गिलासों, प्लेटों और जग पर भी सुनहरी रंग से मकड़ी के जाले का सा डिजाइन बना हुआ था। ये सेटिंग मैचिंग और कलर कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत लग रहा था, मगर इस कॉम्बिनेशन को देखकर ना मालूम क्यों जहन बोझल सा होने लगता था। शायद बल्कि ये यकीनन शाह बाबा के जौक का नतीजा होगा, मगर जो कुछ ये सब देखकर महसूस होता था वो शाह बाबा को देखकर महसूस नहीं हुआ था। लीजिए, शाह बाबा की खूबसूरत आवाज सुनकर मैं चौंक उठी। मैंने दर्जीदा निगाहों से हसनैन भाई की तरफ देखा। वो नॉर्मल थे, इनके चेहरे पर हैरत या खौफ के आसरात नहीं थे। मैं गिलास की तरफ मुतवज्जा हो गई जो शाह बाबा मेरी तरफ बढ़ा रहे थे। शाह बाबा ने गिलास उठाकर होंठों से लगा लिया। छोटा सा घूंटे लेकर वो मेरी पुश्त पर दीवार को तकने लगे। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया था। मेरी निगाहें इनके चेहरे का अहाता किए थी। मुझे लग रहा था जैसे वो सनाने को वाकयात तरतीब दे रहे हैं। मैंने टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। हसनैन भाई सिगरेट चुलवाकर सोफे टेक लगाकर आराम से बैठ गए। इस वक्त मैं बामुश्किल 8-9 बरस का था। मेरे अब्बा को सियाहत का शौक था। वो चूंकि सबसे छोटे اور لاڈلے تھے، اس لیے اپنی منمانی کیا کرتے تھے۔ دادی بتاتی ہیں کہ ان کے پیروں میں زنجیر ڈالنے کو ان کی شادی کی گئی تھی، مگر میری ماں بلا کی سعادت مند اور افشار بیوی تھی، انہوں نے کبھی ابا کے سامنے چوں نہ کی، ابا نے بھی کبھی ان کی پرواہ نہیں کی، اور جو ان کے دل میں آئی وہ کیا، اور اما اسی پر اتنی خوش تھی جیسے خدا اس وفاداری اور فرما برداری کے بدلے انہیں جنت نصیب کرے گا۔ مجھ سے بڑے تین بھائی تھے، دو بہنیں تھیں، ابا چھوٹی عمر میں ہی باپ بن گئے تھے، مگر احساس ذمہ داری بڑھاپے تک پیدا نہ ہوا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم نہ ہوتا تو اما کو یقیناً اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے ابا کی کمی محسوس ہوتی، مگر ایک حویلی میں چار پانچ خاندان آباد تھے، دادا نے سارا انتظام سنبھالا ہوا تھا، وہ خود بھی ابا کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی ذمہ داری ڈالتے، ان کے خیال میں وہ ابھی بچے تھے، وہ تو داری کی ضد کی وجہ سے ان کی شادی ہو گئی اور وہ باپ بن گئے، ورنہ ان کے تو خود کھیلنے کھانے کے دن تھے۔ میری پیدائش سے پہلے ابا کئی ممالک کی سیر کر چکے تھے، وہ ہر سال کہیں نہ کہیں جانے کا پروگرام بنا لیتے تھے، انہیں گھومنے پھرنے کے علاوہ کوئی شوق نہ تھا، وہ پتہ نہیں ہندوستان کے یا کسی ملک کے کونے سے علاقے میں گئے اور اپنے پیچھے ایک عذاب لگا لائے تھے۔ وہ اتوار کا دن تھا، سردیوں کی صبح تھی، مگر دھوپ بہت چمکیلی تھی، ہمارے گھر کے لوگ سویرے اٹھنے کے عادی تھے، نماز روزوں کی پابند تھے، دادا ابو گھر کے تمام مردوں کے ساتھ مسجد جایا کرتے تھے، فجر کی نماز سب ساتھ پڑھتے تھے، پھر ہر شخص اپنے اپنے کام پر نکل جاتا، زمینیں ہونے کے باوجود سب پڑھے لکھے تھے، ملازمتیں کرتے تھے، شام گئے لوٹتے، ابا کو اکثر رات ہو جایا کرتی، مگر دادا کا حکم تھا کہ سب عشاء کی اذان سے پہلے گھر پہنچ جائیں، علاوہ ابا کے سب پابندی کرتے تھے، کیونکہ عشاء کی نماز بھی ساتھ سب پڑھتے تھے۔ ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ وہ اتوار کا دن تھا، چمکیلی صبح تھی، اما حضر معمول اپنے کاموں میں مصروف تھی، مرد گھروں سے جا چکے تھے، ابا چونکہ لمبا سفر کر کے آئے تھے اس لیے فجر کی نماز کے بعد پھر سو گئے تھے، گھر کے دوسرے افراد دھوپ سینک رہے تھے، سارے کام آنگنوں میں بھری دھوپ میں انجام دیے جا رہے تھے، بہنیں ساگ کاٹ رہی تھی، چچی چھوٹے بچوں کو مالش کر رہی تھی، پھوپھیاں کپڑے دھوبی کو دینے کے لیے نکال کر گن رہی تھی، میں اپنے دوسرے چھوٹے بھائی بہنوں زینت فرحت اور زین کے ساتھ آنگن کے ایک کونے میں مٹی لیپ کر گھر بنانے میں لگا ہوا تھا، یہ ہمارا خاص کھیل تھا۔ تحسین خالہ نے فرحت اور زینت کو کپڑے کی گڑیاں بنا کر دی تھی، زین کو اور مجھے گڈے بنا دیے تھے، ہم ان کی آپس میں شادی رچانے کے سلسلے میں کافی پرجوش تھے۔ زینت کی گڑیا سے سین کے گڈے کی شادی کر رہے تھے اور فرحت کی گڑیا میرے گڈے کی دلہن بننے والی تھی۔ گھر بنانے کی شرط فرحت نے رکھی تھی۔ گھر اس کی کمزوری تھی، اسے بڑی شدت سے احساس تھا کہ اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے۔ فرحت تحسین فاطمہ کی اکلوتی بیٹی تھی، جبکہ زین اور زینت بڑے چچا صاحب کے بچے تھے۔ وہ اور اس کی اماں ہماری گھر میں رہتی تھی۔ اس احساس کی شدت کا سبب بھی میں ہی تھا۔ میں فطرتاً بہت کمینہ تھا، اتنی چھوٹی عمر میں بھی اکثر اسے جتا چکا تھا کہ اس کا اپنا گھر نہیں ہے اور وہ ہمارے گھر رہتی ہے، لہذا اسے میرا ہر کام بلا چون چرا کرنا چاہیے، کسی چیز کو بھی اپنی ملکیت نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر چیز لینے سے پہلے اسے میرا عندیہ لینا چاہیے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب میں نے اس کی گڑیا سے اپنے گڈے کی شادی کرنے کی بات کی تو اس نے سب سے پہلے گڑیا کے لیے علیحدہ گھر کی شرط لگا دی۔ میں ہر روز گھر بناتا اور ہر رات صرف اسی لیے گرا دیتا دیا کرتا تھا کہ اسے فرحت میرے گڈے کے بغیر استعمال نہ کرے، نہ اسے زین ہتھیا لے۔ بہرحال اس پہلے عجیب و غریب واقع اور گھر پر ٹوٹنے والی پہلی قیامت کا سبب بھی میں ہی تھا۔ ہوا یہ کہ جس روز ہم ان گڑیوں کی منگنی کر رہے تھے، اسی روز میں نے عصمت آپا کی منت کرتے ہوئے سکھ جوڑا سلوایا تھا۔ میں وہ جوڑا خوب چھپا کر رکھ رہا تھا تاکہ زین اس جیسا جوڑا نہ بنا سکے۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ گڑیا کے لیے زیور بھی ہونا چاہیے۔ میں نے سب سے ہار بندے مانگے مگر بہنوں نے منع کر دیا۔ اماں بھی یہ کہہ کر ٹال گئیں کہ موتی پرو کر بنا دیں گی، مگر ابھی نہیں۔ مجھے بھی ضد ہو گئی تھی کہ مجھے تو آج ہی چاہیے۔ میں نے سوچ لیا کہ دوپہر کو اماں وغیرہ کے سونے کے بعد بکسوں کی تلاشی لوں گا، بہنوں کی الماریاں ٹٹولوں گا اور کوئی اچھا سا زیور چرا لوں گا۔ میں نے اسے چھپانے کی ترکیب سوچ لی تھی کہ رات کو اس مٹی کے گھر کو ڈھا کر اس کی مٹی میں دبا دیا کروں گا۔ ہم دوسری تیاریاں کرتے رہے۔ تحسین خالہ نے سنا کہ ہم گڑیا کی منگنی کر رہے ہیں تو انہوں نے ہماری بہت مدد کی، نمکین اور میٹھی کچھ چیزیں بنا کر دیں۔ فرحت کی گڑیا کے لیے چار جوڑے بنائے، اسے چوڑیاں پہنائی، کانوں میں چاندی کی بالیاں ڈال دیں جو ان کے پاس جانے کب سے پڑی تھیں۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھا، مگر فرحت کے چہرے پر جو ایک فخر سا پھیل گیا تھا وہ مجھے برا لگ رہا تھا۔ مجھے اس بات سے حسد محسوس ہو رہا تھا کہ فرحت کی گڑیا کے پاس میرے گڈے سے زیادہ زیور موجود ہے، حالانکہ وہ غریب ہے، یہ اس کا گھر بھی نہیں، پھر اس نے اتنا کچھ کر لیا۔ مجھے ہر حال میں اس پر سبقت لینا تھی۔ میں اپنا مان رکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس سے بھی زیادہ اچھا زیور لے کر جاؤں گا۔ جانے وہ دن کیسے ڈھلا، دوپہر ہوئی، اماں نے حسب معمول ہم سب کو گھیر کر بڑے کمرے میں جمع کر دیا۔ زین زینت اپنے کمرے میں اپنی اماں کے ساتھ لیٹ گئے۔ فرحت تحسین خالہ کے پاس تھی۔ مگر میں جانتا تھا کہ تحسین خالہ اسے کھیلنے سے نہیں روکیں گی۔ انہیں پتا تھا کہ آج دوپہر گڑیوں کی منگنی ہے، وہ تو اس کے ساتھ پوری طرح شریک تھی۔ میں اماں اور بہنوں کے سونے کا منتظر تھا۔ ابا اپنے کمرے میں تھے، جس کا ایک دروازہ اس بڑے کمرے میں بھی کھلتا تھا۔ اماں اور بہنوں کے سوتے ہی میں دبے پاؤں اٹھ گیا۔ میں جانتا تھا کہ عصمت آپا کی صندوقچی کہاں رکھی رہتی ہے، اس میں سب کا زیور تھا، مگر میں وہ صندوقچی کھولنا چاہی تو میرا جی چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر روؤں۔ وہ بند تھی، اوپر والا تالا پڑا ہوا تھا۔ میں سخت پریشان ہوا۔ میں الماری کے پاس کھڑا تھا کہ اماں نے کروٹ لی۔ ابا کے کمرے کا دروازہ بالکل الماری کے قریب تھا۔ اماں کو کس مساتا دیکھ کر میں گڑپ سے ابا کے کمرے میں گھس گیا۔ بعد میں ابا کا خیال آیا، مگر وہ تو بے خبر سو رہے تھے۔ میں ان کی مسیری کے سرہانے کی طرف جھک کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر وہیں بیٹھا رہا۔ مجھے وقت گزارنے کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اب تک زینت، زین اور فرحت ہماری مقررہ جگہ پر پہنچ چکے ہوں گے، یہ سوچ کر بھی پریشان ہو رہی تھی۔ مگر زیورات کے بغیر جانے میں میری بڑی سبکی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں اماں کو جگا کر روتا چلاتا، ضد کرتا تو وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرتی۔ مگر اس طرح ایک تو ابا اٹھ جاتے، پھر فرحت وغیرہ کے سامنے میری بے عزتی بھی ہوتی، اس لیے میں نے اس طریقے کو مناسب نہ جانا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ ادھر نہیں جاؤں گا، اور شام کو اگر وہ لوگ پوچھیں گے تو کہہ دوں گا کہ مجھے لیٹتے ہی نیند آ گئی، اس لیے منگنی کے لیے کل کا دن مقرر کر لیا جائے۔ پھر اتنے عرصے میں ضرور کوئی بندوبست کر لوں گا۔ یہ فیصلہ تو میں نے کر لیا، مگر میری جو کیفیت تھی وہ میں ہی جانتا تھا۔ عجیب شکست خود کی سی تاری تھی، مگر اب اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں چپکے سے اٹھا اور اپنے کمرے میں جانے لگا۔ اسی وقت میری نگاہ ابا کی مسہری کے دائیں جانب رکھی ٹیبل پر ایک چاندی کے ڈبے پر پڑی۔ وہ منکش باریک جالی والا ڈبا تھا، جس میں سرخ، فیروزی اور سفید رنگ جڑے تھے۔ بہت خوبصورت ڈبا تھا۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی، مگر دوسرے ہی لمحے میں لرز گیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں وہ ڈبا غائب کر لوں، اور پھر گڑیا کے کپڑے اور زیورات اس ڈبے میں رکھ کر دوں تو میری بڑی واہ واہ ہو جائے گی۔ مگر ابا کے غصے سے بھی واقف تھا۔ وہ ساری دنیا کے لیے انتہائی شریف اور خوش اخلاق آدمی تھے، مگر میرے چچوں کا خیال تھا کہ ان جیسا بد اخلاق اور آدم بیزار کوئی دوسرا نہیں۔ ان کی گھر میں کسی سے بنتی نہیں تھی، وہ ہر وقت غصے میں بھنائے رہتے تھے۔ انہوں نے کبھی ہم لوگوں سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ بہرحال ان کا خوف آڑے آ گیا۔ میں جانتا تھا کہ انہیں اگر پتا چل گیا کہ ان کے کمرے سے کوئی چیز غائب ہوئی ہے تو وہ بہت واویلا مچائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ چیز میرے پاس سے برآمد ہو گئی تو میری سب سے زیادہ بےزتی ہوگی، بالخصوص فرحت کے سامنے تو میں سر اٹھانے کے قابل بھی نہ رہ سکوں گا۔ یہ ناول کال بیل حصہ اول کا بقیہ حصہ پارٹ 3 میں سماعت فرمائیں۔